الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں اور اس میں سے آج کل ساتواں خلق چل رہا ہے یا بلکہ آٹھواں خلق مہمان نوازی. تو اس میں ہم کچھ پچھلے مجلس کے اندر شروع کا پڑھ چکے تھے, آگے وہاں سے چلتے ہیں کہ مہمان کی پسند کا کھانا بنانا عبادت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی. کسی مومن کی جائز خواہش کو, ناجائز خواہش کو پورا کرنے سے بخشش وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ ایڈیشنل گناہ آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرات جب کسی کی دعوت کرتے تھے تو معلوم کر لیتے تھے کہ ان کو کون سی چیز پسند ہے. آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے لیکن نیت کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ثواب نہیں ملتا. تو بغیر نیت کے جب عمل کر لیا جاتا ہے تو بے شک وہ نیکی کا عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. عدم نیت سے زندگی ضائع, یہ ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں, عدم نیت سے زندگی ضائع. تو اگر نیت نہ ہو تو پھر انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے, اور عمل ضائع ہونے کا مطلب ہے وقت ضائع ہوتا ہے, اور وقت جو ہے یہی زندگی بنتا ہے. تو آج بھی مہمان کی پسند پوچھ لیتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے, اس وجہ سے ثواب نہیں ملتا. وہ معلوم کرتے تھے کہ سبزی پسند ہے, گوشت پسند ہے یا پھر کچھ اور پسند ہے, اور جو پسند ہوتا تھا وہ بنا کر پیش کرتے تھے, اور یوں ان کی جائز خواہش پوری ہوتی تھی اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ میزبان اگر پتا کروائے کہ آپ کو کیا پسند ہے تو اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عبادت کا درجہ پا سکے. یعنی ایمان والا دوسرے ایمان والے کی ایسے خیرخواہی کرتا ہے کہ اس کو نیکی کا بہانہ مہیا کرتا ہے, اپورچونیٹیز مہیا کرتا ہے تاکہ اس کا بھائی جو ہے وہ نیکی کر کے اور درجات اپنے بلند کر سکے. تو خیر خواہی جو ہے وہ صرف اس دنیا کی حد تک نہیں رہتی بلکہ آخرت کی حد تک جاتی ہے ایمان والے کی دوسرے ایمان والے کے ساتھ. کئی لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں, یعنی تکلف کا ایک جو اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, ہم تو ایسی, ہمیں کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی, ہم ایسے چلے جائیں گے, ہمیں کھانے کا, آپ کھانے کا بالکل تکلف نہ کریں یا یہ مت پوچھیں کہ ہمیں کیا چاہیے. لیکن فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں چھپانا نہیں چاہیے, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز مرغوب ہوتی ہے, اس لیے چاہیے کہ بتا دیں. آپ کے بتانے سے اس کو ثواب ملے گا اور آپ اس کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو بھی بتانے پر ثواب ملے گا. یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ بتانے پر پسند کی چیز بھی کھائیں اور اوپر سے ثواب بھی پائیں. تو ظاہر ہے اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ نیت جو ہے وہ اپنے بھائی کو ثواب پہنچانے کی نیت ہے, اور دوسرا طریقہ, دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ جو خواہش کریں تو وہ جائز حدود کے اندر خواہش ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میزبان کی حیثیت ہی نہیں ہے ایسی کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکے اور آپ نے کوئی ایسی خواہش بتا دی جو اس کے لیے مصیبت کا یا اذیت کا سبب بن جائے, اس کو جو ہے وہ قرض لینا پڑے, ادھار لینا پڑے یا کسی اور قسم کی مشکل میں وہ پھنس جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا سٹیٹس دیکھ کر کے, اس کے مالی حیثیت دیکھ کر کے, یا اس کے جو اس وقت اسباب مہیا ہیں کہ فلانی چیز وہ منگوا بھی سکتا ہے کہ نہیں منگوا سکتا, اویلیبل ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ باہر جا کر کے وہ چیز لا سکیں, فوڈ پانڈا پاکستان کے اندر اب آ گیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے آن لائن آرڈرنگ کے طریقے بھی موجود ہیں, لیکن کیا وہ یہ ساری چیزیں کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, وقت بھی اتنا ہے کہ نہیں ہے, وقت کا بھی خیال کر لینا چاہیے. تو ایسے ڈیمانڈز رکھنا جو ہے وہ اس میں نہیں کہا جا رہا کہ جو کہ میزبان کے لیے مصیبت بن جائیں. جائز کا جو لفظ ہے یہ بہت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے, تو وسعت سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ اب ہر چیز اس کے اندر اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ پھر یعنی انسان کا اس وقت کا جو ہے وہ اجتہاد اس کو کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز اس وقت موقع کی مناسبت سے جائز ہوگی اور کیا چیز جائز نہیں ہوگی. میزبان کی سات نیتیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں, جگہ ہے کافی. علماء نے میزبان کے آداب لکھے ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ میزبان کسی کو بلاتے ہوئے سات نیتوں کو جمع کرے. حدیث پاک میں ہے انما لامرئ ما نوا, کہ بے شک سوائے اس کے نہیں کہ آدمی کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کری ہو, جس چیز کی نیت کرے گا وہی ملے گا اور جس چیز کی نیت نہیں کرے گا اس کو وہ نہیں ملے گا. یہ ثواب اور عذاب کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جاتی ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں بات کی جاتی کہ دنیا کے اندر وہ جس چیز کی بھی کا ارادہ کر لے گا تو اس کو وہ چیز مل بھی جائے گی. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا, البتہ ثواب اور عذاب جو ہے وہ نیت کے اوپر انسان کو مل جاتا ہے. اسی وجہ سے پچھلے ہفتے ہی غالباً دوستوں میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں آخرت کی نعمتیں نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اسی دنیا کے اندر ہی نعمتیں چاہیے, تو وہ جو ہے وہ دوسری قسم کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی گمراہ چیز کی نیت کرتا ہے, کسی گمراہی کے سبب کی نیت کرتا ہے, کسی گمراہی کے سبب کا ارادہ کرتا ہے نا, تو وہ اس دنیا کے اندر اس کو مل ہی جاتا ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی اور وجہ سے کوئی خاص رحمت اس کے اوپر ہو گئی ہو. تو اگرچہ کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو روک دیتے ہیں, ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے اسباب جو ہیں وہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور پھر وہ گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے. تو انما لامرئ ما نوى, کہ بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو, اس لیے جتنی نیتیں جمع ہوں گی اتنا انسان کا اجر بڑھتا جائے گا. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کپڑے بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم عام لوگوں میں اور علماء میں کتنا فرق ہے. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم ایک ہی نیت کرتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن رہے ہیں, لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ وہی عمل کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے درجات ان کو بہت زیادہ ملتے ہیں. نفلی کاموں میں کئی نیتوں کو ایک وقت میں جمع کر لینا اجر کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. تو جب کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے جس کو کہ نفلی نیکی کہا جاتا ہے, تو نفلی کام کے اندر بہت ساری نیتوں کو انسان جمع کر سکتا ہے, تو ظاہر ہے جتنی نیتیں جمع ہو جائیں گی اتنا زیادہ ثواب بڑھ جائے گا اس کا. اس لیے میزبانی میں درج ذیل سات نیتیں جمع کرنی چاہیے. نمبر ایک, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیت کرنا, کہ جو مہمان نوازی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری میں کر رہا ہوں. مہمان کو بلانے سے پہلے اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کے حکم کی فرما برداری میں اس کی نیت کر لینا. سنت پر عمل کی نیت کرنا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی تھی تو میں بھی اسی سنت کے اوپر عمل کے لیے مہمان نوازی کر رہا ہوں. مومن کی عزت افزائی کی نیت کرنا, مومن آئے گا میرے گھر پہ, میں اس کی عزت افزائی کروں گا, اس کا اکرام کروں گا, اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ پھروں گا, اس کے سامنے اچھے کھانے رکھوں گا, تو یہ اس کی عزت افزائی ہوگی. اور مومن کی جو عزت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اہمیت ہے مومن کی عزت کی. مومن کا دل خوش کرنے کی نیت کرنا, تو اس کا دل جو ہے وہ میری مہمان نوازی سے خوش ہوگا. پانچویں نیت, کہ اپنے بھائی کے دل سے غم اور پریشانی کو دور کرنے کی نیت کرنا, کیونکہ جب وہ آئیں گے اور ان کو بنا بنایا اچھا لذیذ کھانا ملے گا तो अगर पहले भूख है या खाना नहीं खाया या कोई और ऐसी बात है तो उनके जहन से वो टेंशन दूर हो जाएगी और गम को दूर करने का सवाब मिल जाएगा। खुश करने का सवाब अलग लिखा, खुश करने की नीयत अलग लिखी और गम को परेशानी को दूर करने की नीयत अलग लिखी कि भाई अकेला है परेशान होगा, साथ मिल बैठ करके खाना खा लेंगे तो उसकी ये गम और परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। छठी नीयत के मोमिन भाई से मुलाकात हो जाएगी, ये भी एक मुस्तकिल इबादत है। सातवीं नीयत के उस काम करने से मुझे अल्लाह ताला की रजा मिल जाएगी। तो ये सात नीयतें करें तो खाना खाने पर सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब ये नीयतें जो हैं वो हम अमूमी तौर पर क्यों नहीं कर पाते, उसकी दो वजहें होती हैं। एक वजह ये होती है कि हमें नीयतों का पता नहीं होता, हमारा इल्म नहीं होता कि अच्छा क्या क्या नीयतें जमा की जा सकती हैं। तो जब इंसान इल्म हासिल करता है, किताबों के अंदर पढ़ लेता है या तवज्जो से जो है वो बयानात के अंदर बात को सुन लेता है तो उसका इल्म जो है वो बढ़ जाता है। अब वो इल्म उसको कभी ना कभी फायदा देता है। तो एक तो रीजन ये होती है कि हमारे पास इल्म ही नहीं होता कि क्या क्या नीयतें जमा की जा सकती हैं। और दूसरी भी एक वजह होती है वो ये होती है कि इल्म तो हमारे पास होता है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर अमल करना जो है वो भूल जाते हैं। बेशक हमारी नीयत भी थी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब मेहमान को बुलाऊंगा तो मैं ये नीयत कर लूंगा, लेकिन हम उस पर अमल कर नहीं पाए, यानी ये नीयत कर नहीं पाए। उसकी वजह क्या बनती है कि हमारा ध्यान जो है ना वो नीयत की तरफ होता नहीं है। नीयत किस चीज का फेल है हमारे वजूद में? नीयत हमारे दिल का फेल है। नीयत दिल में की जाती है, जुबान से नीयत करना जो है वो सिर्फ उसका इजहार होता है, जुबान से नीयत करी नहीं जाती है, नीयत करी जाती है दिल के अंदर। तो अब जब हम अपने दिल से गाफिल होते हैं ना, दिल की तरफ से बेतवज्जो होते हैं, हम दिल के ऊपर फोकस नहीं होते कि जी हमारे दिल के अंदर इस वक्त कुछ नीयत है या नीयत से वो खाली है या उसके अंदर कोई मनफी नीयत चल रही है, क्योंकि हम अपने दिल की तरफ से गाफिल होते हैं, हमारी तवज्जो जो है वो किसी और की तरफ हुई भी होती है। हमारे बराबर में कौन शख्स बैठा हुआ उसकी तरफ तवज्जो है, उसकी शक्ल को देख रहे हैं, उसकी जो है वो मूछों को देख रहे हैं, उसके कपड़ों को देख रहे हैं, उसकी हरकतों को देख रहे हैं, या हमारी नीयत जो है हमारा ध्यान जो है वो किसी और तरफ है। हमारा ध्यान जो है वो अपने दिल की तरफ नहीं होता कि मैं जो ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, वाई, ठीक है, मकसद क्या है मेरा इस काम को करने का। नीयत और मकसद ये दोनों एक ही चीज है। तो चूंकि हमारा ध्यान नहीं होता ना, इस वजह से इल्म होने के बावजूद हम उस इल्म के ऊपर अमल करके नीयत बना नहीं पाते हैं। इसी वजह से हमारे मशायख जो हैं वो दिल की तरफ ध्यान बनाने की मश्क करने को कहते हैं, यानी एग्जर्ट करो अपने आप को इस बात के ऊपर, बाकायदा सोचो इस बात के ऊपर कि मेरा ध्यान जो है वो अपने दिल की तरफ है कि नहीं है। तो जिन लोगों का ध्यान अपने दिल की तरफ बन जाता है फिर उनका एक स्टेप भी जो है ना वो नीयत के बगैर नहीं होता। कैसी नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नतें सिखाई कि बुलंदी पे जाते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ना, पस्ती की तरफ जाते हुए सुभान अल्लाह पढ़ना। अब हमारे यहाँ बुलंदी की तरफ हम जाते हैं, गाड़ी में होते हैं, गाड़ी भी कभी पुल के ऊपर चढ़ रही होती है, गाड़ी भी कभी जो है वो पुल के ऊपर लेवल चल रही होती है, उस वक्त जो है वो कलमा तैयबा पढ़ लेना, और गाड़ी जो है वो नीचे जा रही होती है लेकिन हम उस वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ना भूल जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हैं घर आने के लिए, हम सीढ़ी चढ़े होते हैं, हम एलिवेटर के ऊपर चढ़े होते हैं, वो एलिवेटर ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, अल्लाह अकबर पढ़ना जो है वो हम भूल जाते हैं। क्यों? हमें पता होता है कि मसनून दुआओं के अंदर ये चीज शामिल है लेकिन उस वक्त हमें ध्यान नहीं रहता, हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, या ये कि हम अपने दिल की तरफ से गाफिल होते हैं। तो इस वजह से तो जिनका ध्यान बन जाता है तो फिर उनका कोई स्टेप जो है ना और कोई कदम और कोई अमल जो है वो नीयत के बगैर नहीं होता है। जब कभी उनके दिल के अंदर कोई खराब नीयत आने लगती है किसी के बारे में, कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई बदला लेने की नीयत, कोई और इसकी नीयत, तो फौरन वो मुतवज्जो हो जाते हैं कि मैंने अपने दिल को क्या बनाया हुआ है, मेरा दिल है कि ये कोई गंदखाना है, ये कोई गंदखाना है कि जिसके अंदर जो है मैं लोगों के बारे में नफरतें और अदावतें और कदूरतें और जो है वो इस किस्म के बुरे बुरे जो है वो ख्यालात जमा कर रहा हूं। कल को मैंने मरना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इस दिल को ही देखना है। अल यौमा ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतअल्लाह ब بقلب سلیم. ٹھیک ہے, تو قلب سلیم لے کر کے اللہ رب العزت کی طرف حاضر ہونا ہے, یا اس گند خانے کو, کچرے کے ڈرم کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہونا ہے. جیسے کمرے کے اندر ڈسٹ بن ہوتا ہے, تو جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ کچرا جو ہے نا وہ ڈسٹ بن کے اندر پھینکتے ہیں, صوفے کے اوپر نہیں پھینکتے, فرش کے اوپر نہیں پھینکتے, بستر کے اوپر نہیں پھینکتے, الٹی سیدھی جگہوں کے اوپر, بلکہ سیدھی سیدھی جگہوں پر نہیں پھینکتے, بلکہ صرف جو الٹی جگہ ہوتی ہے نا, یعنی ڈسٹ بن, وہ اسی ڈسٹ بن کے اندر کچرا پھینکتے ہیں. تو کیا ہمارا دل بھی جو ہے وہ ڈسٹ بن ہے, ٹریش کین ہے, یا وہ کیا ہے؟ ما وراء النہر کے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, ما وراء النہر, جو کہ نہر کے پیچھے ہے, تو یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ایریا ہے اس کو ما وراء النہر کی جگہ کہا جاتا ہے, دجلہ اور فرات کے غالباً جو پیچھے کا علاقہ بنتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان مہمان نوازی کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے جہاں کی نعمتوں کا لقمہ بنا کر اگر مہمان کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی حق مہمانی ادا نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے حق ادا کر دیا, بس اتنا سمجھے کہ جتنی توفیق تھی میں نے اپنی طرف سے اتنی کوشش کر لی, اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. ہم تو اپنے مشائخ کے بارے میں ایسے نہیں سوچتے, ہم اپنے مشائخ کا حق نہیں ادا کر سکتے, اپنے اساتذہ کے بارے میں ایسے نہیں سوچتے, اور ہمارے مشائخ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے بارے میں ایسے سوچا کرتے تھے کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. ما وراء النہر کے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ جس رات اس کے پاس مہمان ہو وہ اس خوشی کا اظہار اس طرح کرے کہ جس طرح عید کی رات میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. چنانچہ ہمیں ما وراء النہر میں اس کا تجربہ ہوا کہ وہاں گئے تو ایک صاحب نے بتایا کہ جس رات مہمان ہمارے گھر میں ہوتا ہے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ جاگ رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ رات کو مرد اور عورتیں آپس میں وقت طے کر لیتے ہیں, کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان گھر پر ہو اور گھر کا کوئی بندہ جاگ نہ رہا ہو. میں نے پوچھا کہ ایسے کیوں کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مہمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ میزبان کو سویا ہوا پائے اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو. کھانے پر ترغیب دے, اصرار نہ کرے. میزبان مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے اور کھانے کے لیے ترغیب ضرور دے کہ جی کھائیے, اس طرح سے کہہ دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدی کہنے سے اونٹ بھاگتا ہے اور آواز نکالنے سے گھوڑا بھاگتا ہے, اسی طرح مہمان کو دو لفظ بولنے سے مہمان بے تکلف ہو کر کھانا کھانا شروع کرتا ہے, ورنہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کی طبیعت کے اوپر ایک وحشت ہوتی ہے, ایک دوری سی ہوتی ہے. اگر وہ شریف زیادہ ہو تو ظاہر ہے اس کے اوپر وحشت و دوری ہوتی ہے کہ میں نئی جگہ پر آیا ہوں تو کیسے میں کھانا شروع کر دوں. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو کہہ دینے سے پھر وہ کھانا شروع کر لیتا ہے. اس لیے میزبان کا فرض ہے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ مہمان بے تکلف ہو جائے اور پھر وہ آرام سے کھا سکے, لیکن اصرار کرنا جائز نہیں ہے. یہاں بھی ہم غلطی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ضرور سے کھائیں, یعنی بہت ہی زیادہ اصرار کر کے کھائیں, اس کو کھانے کا کہتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو, پکا ہوا کھانا اس کے مزاج کے موافق نہ ہو, پیٹ بھر گیا ہو اور مزید کھانا نہیں چاہتا, تو ضروری نہیں کہ مزید کھانے سے وہ خوش ہوگا, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے باعث تکلیف بن جائے. تو ترغیب دے مگر اصرار نہ کرے. اگر وہ تھوڑا کھائے تو اس پر بھی خوش ہو, اور اگر اچھی طرح سے کھائے تو اس پر بھی خوش ہو. تو یعنی ایک دو دفعہ کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ نے تو بس اتنا تھوڑا سا لیا, اور لے لیجئے. لیکن اب اگر وہ نہیں لے رہے ہیں, اور جس وجہ سے بھی نہیں رہے ہیں, غلط نیت کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں, صحیح نیت کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں, لیکن ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ ان کی نیت کیا ہے, تو ان کو ترغیب دے دیں, لیکن اس کے بعد ان کے ہاتھ دھو کر کے پیچھے مت پڑ جائیں. کچھ لوگوں کیا دیکھا ہے جرم اللہ کہ مہمان کے کھانا شروع کرنے سے پہلے نا اس کی پلیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ خوب سارا کھانا ڈال دیتے ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آپ مہمان کی جو ہے نا وہ خوشی کے لیے کے مطابق کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک مصیبت ہو. کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں, تو جب ان کے پاس یہ زیادہ کھانا آ جائے گا نا, تو اب وہ پلیٹ کو ختم کرنے کی وجہ سے کہ جی پلیٹ میں چھوڑ دینا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے, پلیٹ کو چاٹ کے کھانا چاہیے اور دعا کرے گی وغیرہ وغیرہ, بہت نیتوں کی وجہ سے اب وہ اپنے اوپر جبر کر کے جو ہے نا وہ آپ کا ڈالا ہوا کھانا کھا لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے اوپر جبر ہوگا, ان کی طبیعت کے لیے یہ بھاری پن ہو جائے گا اس میں. تو پیٹ بھر کر کے دینا, ابھی میرے تو میں ایک دفعہ کہیں پہ گئے تھے اور وہ تھے بھی نہ ذرا یعنی بڑے سنت اورینٹڈ، ان کا ان کے حساب کی ہوگی، ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کی دلیل مل گئی ہوگی. تو لٹرلی وہ اتنا اونچا بھر کر کے جو ہے نا ہر بندے کی پلیٹ میں انہوں نے کھانا پہلے ڈالا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کھانا شروع کیا. ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی اب نہیں کھانا تھا مجھے تو ابھی آپ نے کیوں اتنا زیادہ میرے سامنے بھر کر کے رکھ دیا. ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی ان کو شاید حدیث بطور دلیل کی مل گئی ہوگی کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو پیالہ پلانے کے لیے سب کو کہا تھا تو آخر میں جو ہے وہ سب نے پی لیا تھا تو آخر میں یہ بچ گئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ابو ہریرہ تم پیو. تو اب وہ پیتے گئے حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے اور پیو اور پیتے گئے پیٹ بھر گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس نہیں اور پیو. تو جب تک جو ہے نا انہوں نے فرمایا الگ نہیں اسے اب میں اور نہیں پی سکتا تو پھر نبی علیہ السلام نے خود پی کر کے اس کو ختم کر دیا. تو اب یہ دلیل لے کر کے جو ہے وہ بھائی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو، دودھ کا پیالہ تھا اور وہ کوئی خاص نبی علیہ السلام کی برکت ہی اس وقت ظاہر ہو رہی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھائی دو تین دفعہ کہ بھائی اور پی لو اور پی لو اور پی لو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر بندے کو یہ آپ اسی طریقے سے، تو یہ عادت نہیں ہوتی، سنت جو ہوتی ہے وہ عادت نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں. ایکسیپشنلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر لیا ہو تو ہر عمل جو ہے وہ سنت ہی بن جاتا. میزبانی کے چند مزید آداب. میزبان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ مہمان کو جب کھانا کھلائے تو اس کے لقمے نہ گنے کہ کتنے لقمے اس نے کھا لیے ہیں. ہڈیاں گننے کی تو اجازت ہے کہ اب ٹی بون کی اتنی ہڈیاں بچ گئی ہیں یعنی اتنی انہوں نے کھا لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے تو اس سے خوشی ہو رہی ہے. لہٰذا مہمان نے کتنا کھا لیا مگر فرمائے کہ مہمان کے لقمے نہ گنے. جو مہمان زیادہ دیر ٹھہرے جیسے رشتہ دار یا جن سے محبت کا تعلق ہو، جو انسان کے پاس آ کر تین دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں مثلا ایک ہفتہ ٹھہرے پانچ دن ٹھہرے، تو میزبان مہمان کے دوسری جگہ کھانا کھانے پر راضی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی دوسرا آگے جیسے حضرت مشائخ جو ہیں وہ کسی کے گھر پہ جا کے ٹھہرتے ہیں تو اب وہ تو بیسیکلی اس شہر میں اس جگہ کے اوپر بیانات کرنے کی نیت ہوتی ہے تو ٹھہر کسی ایک ہی گھر میں جاتے ہیں. اب دوسرے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کل کا کھانا آپ ہمارے گھر پہ کھا لیجئے، رات کا کھانا ناشتہ آپ ہمارے گھر پہ کر لیجئے. تو اس طریقے سے لوگ آ کر کے اگر انوائٹ کر رہے ہیں آپ کے مہمان کو تو اس سے جو ہے فرماتے ہیں کہ اس بات پہ راضی نہ ہو. اگر راضی ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے سر پر بوجھ تھا جو اتر گیا. اس لیے اگر اور کوئی دعوت دے تو ابتدا میں کہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ یہیں کھانا کھائیں تاکہ مہمان کو خوشی ہو کہ میرا یہاں رہنا اس کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر وہ دوسرا بندہ اصرار کرے اور مہمان کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میزبان کہے ضرور کہ کھانا آپ میرے یہاں کھائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی ایک چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھ لینا چاہیے. حضرت نے تو بیان کے اندر جو جملہ کہہ دیا ہے تو اب ظاہر ہے ہر چیز کی بہت تفصیل نہیں کر سکتے، حضرت نے تو ایک گھنٹے کے اندر اس بیان کو نپٹانا ہوتا ہے نا، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ہفتے لگا دینے ہوتے ہیں ایک بیان کے اوپر. اس وجہ سے ہماری ایسی پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر بات کو نپٹائیں اور آگے بڑھیں. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ یہیں کھانا کھائیں، تو اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا اور دل چاہ رہا ہے کہ بھائی ذرا سا گھر والوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے تھوڑا سا جو ہے وہ، اور ادھر سے بول رہی رہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہیں پہ کھانا کھائیں حالانکہ دل نہیں چاہ رہا. تو جھوٹ سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو جھوٹ کی فکر پرواہ پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنا جملہ منہ سے نکالنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جھوٹ تو نہیں ہے کہیں، تو پھر وہ جھوٹا جملہ نہیں کہتے بلکہ وہ دوسرا جملہ کوئی کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس موقع پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے یہاں ہی کھا لیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور نیت یہ رکھیں کہ بھئی مہمان جب کسی کے گھر میں کھاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی ہاں فائدہ تو ہو جائے گا نا. اب یہ اور بات ہے کہ تھوڑی سی اور مسئلے وغیرہ اگر چل رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ بڑھ جائے گا یا گھر والوں کا ہاتھ بڑھ جائے گا کہ وہ کہیں اور جا کر کے کھا لیں گے، تو وہ ایک الگ خیر خواہی کی ہی نیت ہے. بھائی خیر خواہی صرف مہمان کے ساتھ تو نہیں کرنی ہوتی نا، گھر والوں کے ساتھ بھی تو خیر خواہی کرنی ہوتی ہے نا کہ نہیں، بیوی کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کرنی، صرف مہمان کے ساتھ ساری خیر خواہی کرنی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ بولے اور کوئی ایسا زومانی قسم کا جملہ بول دے کہ جس سے کہ جو ہے وہ جھوٹ کے گناہ سے بچ جائے اور بات بھی ادا ہو جائے. یعنی مہمان کو بیسیکلی مقصد کیا ہے, مہمان کو یہ فیل کرانا کہ آپ میرے لیے بوجھ نہیں ہیں, میں آپ کو اپنے سر سے اتار نہیں دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا کوئی اور صورت نظر آئے, کوئی اور جملہ ذہن میں آئے تو وہ جملہ کہہ دیں. کھانے کو خیروں کا مجموعہ بنانے والے اعمال, ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اذا جمع الطعام اربعا, کہ جس کھانے میں چار چیزوں کو جمع کر لیا گیا, کملا کل شیء من شأنہ, اس کھانے میں ہر چیز یعنی ہر خیر جمع ہو گئی. اذا کان اولہ حلالا, کہ وہ کھانا حلال ہو, وذکر اسم اللہ علیہ حین یوضع, اور جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا تھا, وکثرت علیہ الایدی, اور اس پر زیادہ ہاتھ جمع ہوں یعنی مل کر کھانا کھایا جائے, وحمد اللہ عز وجل حین یفرغ منہ, اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو اللہ تعالی کی حمد بیان کی جائے. یہ چار چیزیں جس کے اندر جمع ہو گئی ہوں تو ہر خیر جمع ہو گئی, کہ وہ کھانا حلال ہو, جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا تھا بناتے ہوئے, اور اس پر زیادہ ہاتھ جمع ہوں, اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو اللہ کی حمد بیان کی جائے. بعض گھروں میں عورتیں کھانا بناتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں یا آخری صورتیں پڑھتی رہتی ہیں, چھوٹی صورتیں جو ان کو یاد ہوتی ہیں, اور بعض عورتیں درود شریف پڑھتی ہیں, کلمہ پڑھتی ہیں, استغفار پڑھتی ہیں, یا قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتی ہیں. یہ بہت اچھی عادت ہے, یہ صحابیات کی سنت ہے. چنانچہ ایک صحابیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تنور سے روٹی لگوائی اور جب اٹھنے لگی تو کہا کہ لے بہن, میری روٹی بھی پک گئی اور میرے تین پارے بھی مکمل ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پکانے کے دوران وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھیں, پھر وہ کھانا جب کھانے والے کھاتے تھے تو ان کے پیٹ میں جا کر وہ دلوں کا نور بنا کرتا تھا. آج تو غفلت کا کھانا ہوتا ہے, باوضو کھانا پکانے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. ہمارے اکابر اولیاء اللہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ کھانا باوضو پکانا, اور کھانا پکانے کے دوران سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفار, درود شریف کچھ نہ کچھ زبان سے پڑھتی رہنا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی ذکر کی برکت سے کھانا بہت ہی لذیذ بن جاتا ہے. ذکر کی برکت سے کھانے میں لذت آ جاتی ہے. تو جہاں ذکر کی برکت سے اللہ والوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے تو کھانے کی لذت آتی ہے ریسٹورانٹ کے کھانے کی, ہے نا, کہ فلانی جگہ پہ کھایا تو بڑا زبردست کھانا تھا, کوئی جھوٹ بول رہا ہوں, نہیں آتی کہ لذت. ٹھیک ہے, تو ریسٹورانٹ میں کون سے ذکر والے لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں تو زیادہ تر جو ہے وہ نان مسلمز کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا, اور وہاں پر جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے وہ ناپاک قسم کے لوگ بھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں آ رہی ہوتی ہے لذت. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے پھر؟ یہاں پہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ذکر کے کھانے سے اللہ والوں کو لذت ملتی ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی یاد رکھیں کہ جو گناہوں کے ساتھ کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ والوں کو اس سے لذت نہیں مل رہی ہوتی ہے. اللہ والوں کو کھانا لذیذ نہیں لگتا, دوسروں کو لگتا ہے وہ لذیذ, دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے, لیکن نیکوں کو وہ لذیذ نہیں لگتا ہے. گھر کی نحوست, گھر کے لڑائی جھگڑے, گھر کے اندر جھوٹ کا ماحول, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ کھانے کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. مہمان کو تکیہ دینے پر مغفرت. مہمان جب آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے, دروازے پر اس کا استقبال کرے, اس کو بٹھائے, اس کو بتائے کہ آپ یہاں تشریف رکھیے, یہاں بیٹھیے, یہاں بیٹھیے. یہ بٹھانا اس کا اکرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوٹ لگانے کے لیے تکیہ عطا فرمایا کہ سلمان اس کے ساتھ ٹیک لگا لو, اور فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے اکرام کے لیے اس کو تکیہ دے گا یعنی ٹیک لگانے کی کوئی چیز دے گا تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے, لیکن چونکہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا اس لیے اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اس وقت بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے اور جگہ نہیں تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. انہوں نے وہ چادر اپنے ہاتھوں میں لی, چہرے پر رکھا اور اس کو بوسا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے جیسا آپ نے میرا اکرام فرمایا. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو. حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے اور انزل الناس منازلہم, یہ بھی حدیث مبارکہ کے ہے کہ بھئی انسانوں کے ساتھ نا ان کے مرتبوں کے مطابق ان کا اکرام کرو, ان کی مہمان نوازی کرو. تو اب ہمیں یہ علم نہیں ہوتا تو ہم جب اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا امیروں کا اکرام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو امیر پسند ہیں, دنیا پسند ہیں, اور ان کو جو ہے وہ بڑی گاڑی والے آئے ہیں یا جو ہے وہ کوئی حکومتی عہدے والے آئے ہیں, تو ان کے دل میں چونکہ دنیا کی محبت ہے نا, اوپر سے تو اگر باقی ڈھونگ رچایا ہوا ہے لیکن ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت, اس وجہ سے ان کا اکرام کر رہے ہیں اور غریبوں کو جو ہے وہ ویسا اکرام نہیں کر رہے جیسے کہ ان کا کر رہے ہیں. تو یہ بھی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اب آپ کو اس کا علم نہیں تو دس از یور پرابلم ناٹ دیئر پرابلم. اس لیے کوئی عالم آئے یا کسی قوم کا کوئی بڑا آدمی آئے اس کا اکرام کرنا بھی عبادت ہے. اسی طرح باڈی گارڈز کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں, اے حضرت کے پاس باڈی گارڈ کہاں سے آ گئے اور یہ گن مین کہاں سے آ گئے, فلانے مین کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس سنت کا پتہ نہیں ہوتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ باڈی گارڈز رہا کرتے تھے, یعنی جب سفر پہ جاتے تھے تو اس وقت تو ہوتے ہی ہوتے تھے. جب غزوے پہ جا رہے ہیں فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں کو گارڈ کرنے کے لیے جو صحابہ کرام باہر کھڑے ہوتے تھے, ایون استوانۃ الحرس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھروں کا جو علاقہ تھا ازواج مطہرات کا, وہاں پر بھی باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے, وہاں پر بھی گارڈز رہا کرتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا ہے, اس سے پہلے نہیں بھیجا کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ, اب جو ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, ہم جو ہے وہ اکابر علماء اور مفتی حضرات اور جو ہے وہ مشائخ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. میزبانی کے دیگر آداب, میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے خادم کو نہ ڈانٹے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خادم کو ڈانٹنے سے مہمان کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ چڑچڑی طبیعت والا بندہ ہے, کہیں اس کے بعد میرا نمبر نہ آ جائے, اب یہ نوکر کو ڈانٹ رہا ہے کل کو جو ہے نا یہ مجھے بھی ڈانٹے گا. اگلا ادب یہ بتایا کہ کھانے سے فراغت پر مہمان کو زیادہ دیر مت روکو, کیونکہ ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں, تقاضے ہوتے ہیں, تو جب کھانا کھا لیا بلانے کا مقصد پورا ہو گیا تو اب بعد میں لمبی نشست کرنا مناسب نہیں ہے. شیخ الحدیث صاحب آئے تو ان کا یہیں پہ بیان ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم کسی دعوت میں چلے گئے تو ماشاءاللہ وہاں پر تو کھانا وانا کھانے کے بعد جو پھر شروع ہوا ہے, اوہو لگتا تھا وہ فجر تک ہی قید ختم ہو جا کر کے. بالآخر شیخ الحدیث صاحب نے ہمیں جانا ہے, ہمیں اجازت دیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا چپ ہونے کا. ایک بندہ چپ ہوتا کہتا ہے اب آپ بات کریں, پھر وہ چپ ہوتا اب آپ بات کریں, وہ چپ ہوتا اب آپ بات کریں, اور پتا چلا یہ کوئی ٹریڈیشنز ہے یہاں پہ لگتا ہے. بہرحال تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو. سورہ احزاب کی باقاعدہ آیت ہے اور اس کو بھی یہاں پہ حضرت نے استعمال کیا کہ صحابہ جو ہے نا وہ جب ان آداب کا پتہ نہیں تھا, بھائی صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کے لیے آئے تھے نا, ان کی بہترین یہ بات نہیں تھی کہ وہ پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ سب کچھ سیکھے سکھائے آئے تھے اور پرفیکٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھے, نہیں, ان کی بہترین بات یہ تھی کہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ بہترین مرید تھے اور بہترین شاگرد تھے, تو جو کچھ سکھایا جاتا تھا اس کو غور سے سنتے تھے اور اس کو جو ہے وہ اپنے پلو سے باندھتے تھے, اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو غلطی کے اوپر فوراً توبہ کر لیا کرتے تھے, معافی مانگ لیا کرتے تھے. یہ تھی صحابہ کرام کی زبردست بات جس نے ان کو صحابہ بنا دیا. اگلا ادب یہ بتایا, اچھا, بعض اوقات کھانے پر کئی مہمانوں کو بلا لیا جاتا ہے جس میں سے کچھ وقت پر آتے ہیں اور کچھ نہیں آتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں میزبان کیا کرے, تو فقہا نے لکھا ہے کہ کچھ دیر انتظار کرے, پھر وقت پر آنے والوں کو پہلے کھانا کھلا دے, اور جو دیر سے آئیں گے وہ اپنے وقت پہ کھانا کھا لیں گے. ان کے دیر سے آنے کی سزا وقت پر آنے والوں کو نہیں دینی چاہیے, ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے. میزبان کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مہمان کے ہاتھ دھلائے. کیسی کیسی تفصیلات ہمارے مشائخ جو ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ دیر سے آ جانے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور جلدی آ جانے والے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. جب مہمان کو رخصت کرنے کا وقت آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اسے دروازے تک چھوڑ کر کے آئے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اِنَّا مِنَ السُنَّتِ اَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ. کہ سنت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے. اب اس کے بعد ویسے تو آلریڈی بہت سارے آداب حضرت نے ہمیں بتا دیے, لیکن اب خاص طور پہ اس کا عنوان شروع ہوتا ہے مہمانوں کے آداب. یہ جس طرح میزبانی کے آداب ہیں اسی طرح مہمان کے بھی آداب ہیں کہ جو بندہ مہمان بنے وہ کیا کرے. اگر کوئی بندہ کسی کے یہاں مہمان بن کے جائے تو ملاقات کے بعد فوراً بتا دے کہ ابھی مجھے کھانے کی حاجت ہے یا نہیں ہے, اور یہ کہ میں کس وقت کھانا کھاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہمان کو سخت بھوک لگی ہو اور میزبان سوچے کہ جی کھانے کے وقت کھلاؤں گا تو اس سے مہمان کو تکلیف ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو اور میزبان بیچارہ اسی وقت جلدی سے کھانا بنا کے لے آئے اور آگے سے مہمان کہے کہ میری طبیعت ہی نہیں چاہ رہی, تو یہ میزبان کے لیے تکلیف کا باعث ہوا. یہ آداب مہمانی میں سے ہے کہ مہمان جب پہنچے تو تکلف نہ کرے, جاتے ہی بتا دے کہ مجھے ابھی کھانے کی طلب ہے یا میں اپنے پناہ وقت میں کھانا کھاؤں گا. تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل دیکھ لینی چاہیے کہ جی اگر آپ کا ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ اس بات پہ مائنڈ نہیں کریں گے, یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جی اگر آپ اس قسم کی باتیں ان سے کریں گے نا تو یہ ان کے لیے کسی قسم کی ایک منفی چیز بن جائے گی کہ جی انہوں نے آ کر کے جو ہے نا مجھے آرڈر کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت جو ہے وہ اس ادب کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے نا وہ سامنے رہنا چاہیے کہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اصل مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, دفع مضرت, مضرت کو دفع دور کرنا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے اگر کھانے کا بتا دیا تو وہ بھی مقصد یہی تھا کہ جی تکلیف نہ ہو کسی کو نا, اور اگر کھانے کا نہیں بتا رہے تو وہ بھی اسی نیت سے نہیں بتائیں کہ بھئی اس کو تکلیف نہ ہو. مہمان اگر کسی کے یہاں جائے تو اسے اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی غیر کو دعوت دے کہ میں جا رہا ہوں تم بھی آ جانا, اس لیے کہ کھانے کا مالک یہ نہیں ہے, مالک کی اجازت ضروری ہے. کچھ دوستوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ بن بلائے جو ہے نا وہ خود بھی آ جاتے ہیں, اور اگر وہ بلائے بھی گئے ہوں تو وہ اپنے ساتھ چار پانچ کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں. تو دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ کوئی عمومی دعوت و تبلیغ کا موقع نہیں ہے کہ جس کے اندر جتنے زیادہ لوگوں کو آپ لے کر کے آئیں گے جو ہے نا اتنا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کے گھر کا یہ کھانا ہے, کسی کے گھر کی یہ دعوت ہے, اور کھانے اور دعوت کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ یعنی مال پیسہ لگتا ہے, خصوصاً اگر جو ہے وہ دعوت کسی ہال کے اندر کی گئی ہو یا کسی ہوٹل کے اندر کی گئی ہو تو وہاں تو ڈش کے حساب سے پھر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کے جو ایکسٹرا مہمان آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کی اس بندے کو جو ہے نا پھر پیمنٹ کرنی جائے گی. ہو سکتا ہے اس نے اپنا ایسٹیمیشن کیا ہوا کہ بھئی اتنے لوگوں کو بلانا ہے. اگر دعوت پر جاتے ہوئے اور بھی لوگ ساتھ جانے والے ہیں تو ان کی تعداد پہلے سے بتا دینا بھی آداب میں سے ہے. یہ نہ ہو کہ وہ چار بندوں کا کھانا بنائے اور یہ دس بندوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے, یہ میزبان کے لیے الجھن کا سبب ہوتا ہے. انلیس یہ کہ آپ بھی کوئی موزہ شوزہ ساتھ لے کر کے جا رہے ہوں, کرامتیں آپ کے پاس ہوں کہ بھئی وہ کھانا جو ہے نا وہ میزبان کا ختم نہیں ہوگا, تو جتنے بھی بندے لے جاؤ. لیکن ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ بلایا جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے اس وقت جتنا لشکر موجود تھا سب کو لے کر کے چلے گئے تھے, تو وہ خصوصیت تھی, اس کے اندر عمومیت نہیں کہ ہم بھی ایسا کام کریں. مہمان اگر کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہو اور وہ کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہے تو میزبان کو اطلاع دے کر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میزبان تراشی کرتا پھرے کہ میرے مہمان صاحب کہاں تشریف لے گئے. مہمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی جس چیز کو استعمال کرے استعمال کے بعد جیسے تھی اس کو ویسے ہی رکھے. گھر کی چیزوں کو الٹ پلٹ دینا میزبان کے لیے الجھن کا باعث ہوتا ہے. چیزوں کی ترتیب نہ بدلے, جو میزبان کو پسند تھی اس کو اسی طرح سے رہنے دے. حتیٰ کہ گھر کے اندر اگر کاغذات پڑے ہوں تو مہمان کو ان کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا خط پڑا ہوا ہے, اس کے دفتر کی ڈاک پڑی ہوئی ہے تو اب آپ جا کر اس کو کھنگالنا شروع کر دیں. مہمان کو اس کا حق نہیں ہے, میزبان کی چیز کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کے स्टडी टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, खतूत पड़े हुए हैं, या लैपटॉप पड़ा हुआ है। अब लैपटॉप के ऊपर अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ तो अब जाकर के जो है ना वो लैपटॉप को ब्राउज करना शुरू कर दिया, उसके कौन कौन से अच्छा देखता हूँ मैं, कौन से वेबसाइट्स पे जाते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स देखते हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज हैं। तो ये जो इस किस्म की बेतकल्लुफी हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा आम है, तो इसकी इजाजत नहीं है। घर के अंदर की चीजों को जो है ना वो जाकर के आप बगैर पूछे उलट पुलट भी नहीं कर सकते और खराब भी नहीं कर सकते। खुसूसन ये एक तरबियत है जो कि हमें अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत है कि दूसरे के घरों के अंदर जाते हैं, चाहे वो किसी दीनी मजलिस के लिए क्यों ना जाते हों, तो अब वहां पर जो है ना वो चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये नहीं हो सकता कि किसी के बेडरूम के अंदर जाए, वहां पर अच्छा बिस्तर नजर आया, अब उसके ऊपर उछलना कूदना और जो भी चीज को तोड़ना है, किसी चीज को हाथ लगाना है, किसी चीज को खींच देना है, किसी चीज को खराब कर देना है। तो ये सब अखलाक जो है वो दीनदारी और नमाज रोजे के साथ साथ हमें सीखना भी है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। मेहमान को चाहिए कि मेजबान के खुद्दाम पर खुद हुक्म ना चलाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेहमान बनकर जाते हैं तो वहां के काम करने वालों को खुद ही ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। शरीयत ने इससे मना किया है। जो मेजबान एहसान जतलाए, मेहमान को चाहिए कि उसकी दावत खाने से इनकार कर दे। जो मेजबान एहसान जतलाए, मेहमान को चाहिए कि उसकी दावत खाने से इनकार कर दे। मेजबान एहसान जतला के खाना ना खिलाए, बल्कि एहसान मान के खाना खिलाए कि आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आप खाने के लिए तशरीफ लाए। बाकी ये मौजू अभी आगे भी चल रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पर उसको मौकूफ करते हैं इस हफ्ते के लिए। बाकी इंशाल्लाह अगली मजलिस के अंदर दुआ से पहले तौबा के कलमात या जिस पढ़ाएगा तो आप दिल के अंदर सच्ची पक्की तौबा की नीयत के साथ इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। इन कलमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, उसके बाद फिर जो मामूलात बताए जाते हैं वो एक बार सुन लीजिए। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशाइख के नजदीक कुल 6 मामूलात हैं। पहला, सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दूसरा, सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तीसरा, रोजाना कुरान मजीद की कुछ ना कुछ तिलावत कर लेना, एक पारा हो तो बहुत अच्छा है वरना आधा पारा या रुबो पारा जितना भी आसानी के साथ कुरान मजीद की रोजाना तिलावत करना जो है ये मामूलात के अंदर दाखिल है। खवातीन जिन दिनों कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती उस दिन ना करने के ऊपर उनको सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद चौथा, वकूफ कल्बी यानी हाथ काम काज में मसरूफ हो लेकिन अल्लाह की याद में मसरूफ हो, यानी अल्लाह ताला की इल्म और इरादे के साथ नाफरमानी करना छोड़ देना, ये वकूफ कल्बी का मामूल कहलाता है। और पांचवा मामूल मुराकबा है, अपने आप को कामकाज से फारिग करके कहीं बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया जो कुछ दुनिया में है उसे हट कट कर अल्लाह ताला की याद में डूब जाएं। तरीका उसका यह है कि अल्लाह की ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नियत करके बैठे रहें। और जितनी देर इस आवाज को अपने दिल से आने की आते हुए सुनने की कोशिश करते रहेंगे वो मुराकबा कहलाएगा। उसके बाद छठा और आखिरी मामूल जो है वो राबता शेख होता है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है, पिछली दफा कुछ नई बात भी कह दी थी, उम्मीद है कि आपको याद होगी। तो राबता शेख का मामूल یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ ابتدا کے اندر یہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے آداب ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی افراد اور تفرید کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو 6 معمولات ہیں، اگر ان کو پابندی سے کریں گے تو نیک بننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت کم ہوگی، اور یہی اصل مقصود ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور جو دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے سبا فریاد کر، عرش بری کو تھام کر، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خوار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، آن دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ، ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے دلوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما. اے اللہ، دلوں کی نیتوں کا دھیان رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، عدم نیت سے اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے امنوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، وقت کے ضائع ہو جانے سے، وقت کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، ایک ہی زندگی تجھ سے لے کر آئے ہیں، یہ ضائع کر رہے ہیں اور کرتے کرتے ایک دن ختم کر دیں گے. اے اللہ، اس کے ختم ہو جانے سے اس سے پہلے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس کو گناہوں میں ضائع کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ، اس کو جھگڑے لڑائی میں ضائع کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ، اس کو فضولیات میں ضائع کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ، بے مقصد گزار دینے سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں مقصدیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اچھی مقصدیت نصیب فرما. اے اللہ، اپنی رضا کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید میں جیسا آپ نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے، اے اللہ اس شان میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں تو بہت ساری ضائع ہو چکی ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہو جانے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں اپنے مقرب بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ ان کی زندگیوں کو با مقصد بنا. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، فکر کے لیے قبول فرما. اے اللہ بہترین صلاحیتیں عطا فرما. اے اللہ بہترین علم نافع عطا فرما. اے اللہ عمل صالح عطا فرما. اے اللہ جو ہماری زندگی ختم ہو چکی، اے اللہ اس زندگی کے بعد آنے والی زندگیوں کو پچھلی ہوئی زندگی کا، گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توبت النصوحا کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اوپر، اے اللہ گناہوں کی جو نحوستیں ہیں اور جو گناہوں کی وجہ سے اے اللہ بربادیاں ہیں، اے اللہ ان کی سمجھ ہمارے اوپر کھول فرما. اے اللہ ہمیں اپنا عرفان نصیب فرما. اے اللہ اپنی پہچان نصیب فرما. اے اللہ جس طرح ہم دنیا والوں کی کچھ پہچان ہمیں نصیب ہو جائے تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی نافرمانی سے ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اے اللہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، ان کی بے ادبی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ بیٹا بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کر جانا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی بے ادبی کا معاملہ نہ کر جانا. اے اللہ آپ کی ذات کے بارے میں ہمیں اتنی بھی فکر نہیں کہ ہم بچوں کو کیا بتائیں، اپنے آپ کو ہی آپ کی بے ادبی سے بچانے کی کوشش شروع کر دیں. اے اللہ آپ کی نافرمانی، آپ کے حکموں کی، اے اللہ نافرمانی، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری، اے اللہ آپ کے دین کی ناقدری اور آپ کے دشمنوں کی عظمت و عزت اور ان کے طور طریقوں کی عظمت و عزت اور ان کے تعلیمی نظام کی عظمت و عزت، اے اللہ ان کے معاشرتی نظام کی عظمت و عزت، حتیٰ کہ اگر وہ ہمارے دین کی بھی حق میں اگر کوئی بات کہہ دیں تو اس کی ہمارے نزدیک کتنی بڑی عزت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے کافروں کو اور بے حیاؤں کو اور بے شرموں کو اور ہر قسم کے جو اخلاقی اور بری برائیوں کے اندر مبتلا ہیں ان تک کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ مل گئے کعبے کو صنم کا کے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حالات حاضرہ کا ادراک نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں فتنہ دجال کی سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس قسم کے کلمات کہہ کر کے اے اللہ اپنے دین کو کہ اے اللہ خاتمے کا سبب نہ بن رہے ہوں، اے اللہ اپنے ایمان سے محرومی کا سبب نہ بن رہے ہوں. اے اللہ ہمیں معاملے کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال کا شکار ہو کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا سودا کر دینے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین، ہمارے دین کے اندر جو چیز سب سے اہم ہے اس کو سب سے اہم درجے پر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو اپنے دین کے اندر سب سے اہم بنا دیا ہے، حالانکہ دین کے اندر سب سے اہم اور بنیاد تو ایمان تھا، اور ایمان تو عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اخلاقیات آتی ہیں، آداب آتے ہیں. اے اللہ ہم نے آداب و اخلاقیات کو ایمان سے بھی زیادہ، عقائد سے بھی زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی، اور اسی کی بنیاد پر کسی کو اچھا اور برے کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیے. اے اللہ عجیب و غریب ہماری سمجھ بن گئی اس دور کے اندر، اور اس کی وجہ سے اے اللہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے سننے والوں کا، اپنے ماننے والوں کا. اے اللہ ہمیں اس کا بالکل کوئی اندازہ ہی نہیں ہو رہا. اے اللہ ہمیں فتنہ دجال کی سمجھ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی حفاظت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ فرسٹ تھنگز کو فرسٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو دوسرے درجے کی چیزیں ہیں ان کو دوسرے درجے پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم مکارم میں اخلاق اپنے مشائخ سے سیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اپنے اوپر اور اپنے گھر بار کے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ اس کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دیجئے, نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنے مشائخ اور علماء اکابرین کی سچی محبت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے چھوٹے ہیں اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ سے جو مانگنا چاہیے تھا لیکن نہیں مانگ سکے, اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں, اے اللہ ہماری غلطیوں سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ اے اللہ ایمان کے چھن جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ اعمال کے کرنے کے بعد ان کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو اپنی قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے, قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیجئے, اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجئے, اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے, نرمی کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ جو بھی جسمانی روحانی طور پر بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے, جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ میسیجز لکھے خط لکھے یا ویسے کسی طریقے سے رابطہ کیا, اے اللہ ان سب کی حاجات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں, ان کے ناموں سے بھی آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں, اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے, سب کی تکالیف کو آسان فرما دیجئے, اے اللہ دنیا کی آزمائشوں پریشانیوں سے نجات دلا کر کے اے اللہ ہمیں دین کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے, آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ جو مانگا اے اللہ اپنی رحمت سے وہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے غیبی خزانوں سے ان کا بھی انتظام فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت اور دین کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ دنیا کی فکروں سے اے اللہ ہمیں آزاد فرما دیجئے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.